أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المدنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين واجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا: إن الله لا يحب المتكبرين. صلى الله على محمد وآله. میرے پیارے پیارے بچوں، پہلے ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو مجھے توجہ سے دیکھے گا تو پھر میں چھوٹی سی تقریر کروں گا، اور نہیں دیکھ گا تو پھر میں بھی بغیر دیکھے تقریر کروں گا. تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی ہے، آپ لوگ مجھے دیکھتے رہیں گے اور توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر میں چھوٹی سی بات کروں گا، ورنہ پھر میں ایک گھنٹے والی بات کروں گا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد. مبارک رحمان کی میں نے آپ کو آیت سنائی: بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ترجمہ کیا اس کا؟ کہ دو دریا آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. مرج البحرین، بحر کہتے ہیں سمندر کو یا دریا کو. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں، دو دریا ہے جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل موجود ہے، ایک ایسا بیریئر موجود ہے کہ نہ پہلا والا دوسرے پر غالب آتا ہے نہ دوسرا والا پہلے پر غالب آتا ہے. اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو بھٹلاؤ گے؟ اچھا جب یہ دونوں دریا آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو پھر بنی نوعی انسانیت کو کیا ملتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ بنی نوعی انسانیت ان دو دریا کی ملاقات کے نتیجے میں، دو سمندروں کی ملاقات کے نتیجے کے اندر لؤلؤ اور مرجان جیسے پتھر کو حاصل کرتی ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے جو قرآن کریم نے ہم تک پہنچائی۔ اب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کریں۔ فرماتے ہیں کہ در حقیقت قرآن کریم میں جو آیت ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ بتلانا چاہتی ہے کہ یہ تو دریا آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، یہ دریا کون کون سے ہیں؟ یہ امیر کائنات اور جناب سیدہ کی ذات اقدس ہے کہ دو دریا آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ دونوں ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو غالب آنے نہیں دیتا۔ کیا وہ جو بیریئر ہے وہ حضرت رسول اکرم کی ذات ہے، اور دونوں کو برابری کی بنیاد پر پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے کہ فاطمہ اور علی ایک دوسرے کی برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب فاطمہ پر غالب آ جائیں، فاطمہ علی پر غالب آ جائیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے توفر ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو کائنات میں ایک دوسرے کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ اب جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ان دونوں کا رابطہ ہوتا ہے، ازدواج ہوتا ہے، تو پھر کائنات کو حسن و حسین جیسے بیٹے ملتے ہیں۔ لؤلؤ اور مرجان کو تعبیر کیا امام حسن اور امام حسین سے۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر امام حسن کی ذات اقدس کے اوپر ہے۔ ہمارے کون سے امام ہیں؟ دوسرے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے امام کی ذات اقدس سے ہماری گفتگو مربوط ہے، اگرچہ کہ آج بر صغیر کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے اندر سات سفر کی تاریخ کو ہمارے یہاں امام موسیٰ کاظم کی ولادت مانی جاتی ہے، لیکن بہرحال عرب کلچر کے اندر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ آج کا دن امام حسن کی شہادت کا دن ہے۔ لہٰذا ایک ڈیکورم، ایک پروٹوکول جو پورا ایام عزہ کا ہم فالو کرتے ہیں کہ ہر دن اہل بیت کی عزہ کو منعقد کرتے ہیں، اسی زاویے کے اعتبار سے آج اس مجلس کا انعقاد رکھا گیا کہ امام حسن کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امام موسیٰ کاظم کی ذات کے اعتبار سے بھی دو تین باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ دوسری آیت تو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، سورہ مبارک ہے نحل، قرآن مجید کا 16 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ان افراد کو کہ جو تکبر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں۔ اچھا جو مجھے سن رہے ہیں پتہ دوست درود پڑی محمد والے محمد، اگر تم مجھے نہیں سننے وہ درود پڑھیں ادھر سے آنی کی آواز بہر۔ اب جو سننے کا ارادہ رکھتے وہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، تین چار باتیں مجھے کہیں گی، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیں آپ لوگ۔ نہیں ختم کرنا، اچھا سورہ مبارک ہے 16 سورہ آیت نمبر 23 کے پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ان لوگوں کے جو تکبر کرتے ہیں۔ اچھا امام حسن اور امام حسین کی ذات، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے بار بار کہا کہ ان کی محبت کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ امام حسن کے بارے میں جملہ اور امام حسین کے بارے میں جملہ جس کو تاریخ نے کوٹ کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے اس روایت کو کوٹ کیا کہ پیغمبر فتی مرتبہ نے فرمایا ہم کیوں محبت کرتے ہیں امام حسن سے، ہم کیوں محبت کرتے ہیں امام حسین سے، کیونکہ پیغمبر نے تو حکم دیا ہے اور پیغمبر کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، پیغمبر کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پیغمبر نے بتایا کہ جب ان کی اتباع کرو گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا فائدہ ہوگا۔ اب پیغمبر کا جملہ ہے کہ من احب الحسن والحسین، کہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے مخلصاً اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں اس لیے ائمہ سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے محبت ہے، پیغمبر نے کہا ان سے محبت کرو اور پیغمبر کی ہر بات کو ماننا میرے لیے لازم ہے۔ فرمایا جو حسن حسین سے محبت کرے مخلصاً لم تلفہ النار وجہہ، تو پروردگار عالم ان کے چہروں کو جو امام حسن سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ جب آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لگانے کے لیے لکڑیوں کا کوئلوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اگر کوئلے نہ ہو تو آگ نہیں لگیں گی۔ جہنم کا ایندھن کن لوگوں کو بنایا جائے گا؟ جو آل محمد سے دشمنی رکھتے ہوں گے، آل محمد سے بغض رکھتے ہوں گے۔ جو محبت کرتا ہوگا پروردگار عالم اسے جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ اور پھر فرمائیں جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے گا اگر اس کے گناہ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوئے پروردگار عالم معاف کر دے گے، کیونکہ وہ حسن حسین سے محبت کرتے تھے۔ مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص نکل آئے جو محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو لیکن ایمان سے بھی خارج ہو جائے، اس ہمیں پہنچوایا ہے۔ اب امام حسن کی جو ذات ہے، جو قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے آیت کو پڑھا، ان اللہ لا یحب المتکبرین، ہم یہاں پر آئے ہیں اسکول میں سیکھنے کے لیے، آپ آئیں یہاں پر اپنی نالج کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ اسکول میں جب آئیں گے تو چاہتے ہیں کہ اسکول سے اچھا سیکھ کر جائیں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کریں۔ اسی طریقے سے آل محمد کی ذات اقدس ہے کہ مان لیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ماننے کے بعد ان کی ذات کو اپنی ذات کے اندر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کا جملہ قرآن کریم کی آیت سے میں کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، سورہ مبارک کے نہل میں خدا کے ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یحب المتکبرین، خدا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ امام حسن کا جملہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہے، اگر انسان کی ذات کے اندر ہے تو انسان ہلاکت کی جانب چلا جائے گا۔ وہ تین چیزیں ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، وہ ہے تکبر۔ انسان اپنے آپ کو بہت، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگے، تکبر کرنے لگے کہ میں یہ اچھا ہوں، دوسرے اچھے نہیں ہیں۔ تو فرمایا تکبر وہ چیز ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں جو اس کی مذمت کرتی ہیں۔ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ یہ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ آج ہم میں سے فرض کیجئے، اب اسکول کی مثال آپ دونوں کے فرض کیجئے، کوئی بچہ فرسٹ آتا ہے اور ہر سال وہ ٹاپر ہوتا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں خیال آتا ہے مجھ جیسا کون ہوگا، میں تو بالکل یونیک قسم کا آئٹم ہوں کہ میں ٹاپ کرتا ہوں۔ اب یہ اس کی ذات میں کیا آ گیا؟ بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات مار کھا جاتا ہے، کہ بعض اوقات بچے جو ہے وہ انڈر ریٹڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں محنت کروں گا پوزیشن لوں گا، وہ پوزیشن لے جاتے ہیں۔ وہ بچہ تو پہلے سے فرسٹ آ رہا ہوتا ہے اس گمان کے اندر کہ میرا مقابلہ کون کرے گا، وہ اپنی پوزیشن کو لوز کر دیا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تکبر کر رہا تھا۔ تکبر کیا تو اس نے بہرحال منہ کی کھائی اور اس نے ناکامی پائی۔ فرمایا تکبر ہلاک کرنے والا ہے، امام حسن کا جملہ۔ پھر فرمایا دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ لوگ مجھے ادھر دیکھ سکیں بیٹا، دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے ہرس، لالچ۔ انسان لالچ اگر کرتا ہے تو انسان ہلاکت کی جانب چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، فرمایا وہ تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ ہے حسد۔ اگر انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو ہلاکت کی جانب جاتا ہے۔ پھر امام حسن نے خود سمجھایا کہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ان تینوں کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ مثال بن کر آتی ہے۔ فرمایا تکبر انسان کو ہلاک کرتا ہے، کہ تکبر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یعنی انسان کبھی کبھار اپنے اندر بڑائی کا ایک لمحہ بھی سوچے کہ میں بہت اچھا ہوں تو تصور کرے کہ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ امام حسن فرماتے ہیں سب سے پہلے تکبر کیا تھا اس پورے زمین کے اوپر ابلیس نے، شیطان نے، کہ جب شیطان کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو اس نے کیا کہا؟ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں، اور میں کیسے سجدہ کروں؟ کہ پروردگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خلق تو من طین و خلق تنی من نار، انہوں نے مٹی سے بنایا، مجھے آنکھ سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں؟ پروردگار نے کہا کہ بات یہ نہیں کہ تجھے کس سے بنایا، مجھے کس سے بنایا، بات یہ کہ میں نے کہا سجدہ کر تو سجدہ کر۔ یہی سرنڈر کرنا انسان کی ذات کو بتاتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ تو فرمایا جو سب سے پہلے تکبر کیا وہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا، کہ جب اس سے کہا گیا سجدہ کرو اس نے سجدے سے انکار کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا سوال یہ کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو تکبر سے دور رہتی؟ سوال یہ بھی ہے، ختم ہو جائے تو امام معصوم کا جملہ ہے، خود امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تکبر کو کیسے توڑ جائے؟ فرمایا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو، خدا کے سامنے جب تم ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہو تو تم اپنی ذات سے تکبر کو توڑ دیا کرتے ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے تکبر ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے اور خدا کی بارگاہ سے دعا کرے۔ تو پہلی چیز جو ہلاک کرنے والی وہ کیا ہے؟ تکبر۔ دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی وہ ہے حرص, لالچ. جتنی لالچ انسان کے اندر زیادہ بڑھتی جاتی ہے, جتنی حرص انسان کے اندر زیادہ بڑھتی جاتی ہے, وہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. مثلا ایک انسان, آج کی ایرا کی مثال لیتے ہیں, ہم آج کی مثال لیتے ہیں, کمپیوٹرز کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. ہم نے جب آپ کی ایج کے ہم تھے تو ہمارے سامنے نوکیا ہوتا تھا 3310, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بٹن والا ایک موبائل ہوتا تھا. اور اس زمانے میں جس کے پاس ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بہت اچھی چیز ہے. زمانے نے ترقی کی اور زمانے کی ترقی کے ساتھ کیا کیا ہوا, سیمسنگ آنا شروع ہوا, موٹرولا آنا شروع ہوا, جو مثال آئی فون آنا شروع ہو گیا. اور اب ہر سال کیا ہوتا ہے, ایک نیا ماڈل, ہر کچھ مہینے بعد ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے. آپ نے بھی فرض کیجیے ایک نیا موبائل لیا, جدید موبائل لیا. فرض کیجیے سیمسنگ کی بات کریں تو آپ نے نوٹ لے لیا, آئی فون کی بات کریں آپ نے پرو میکس لے لیا. اب کیا ہوا, کچھ مہینے تو اس کے بعد کیا ہوا, ایک نیا ماڈل آ گیا. اب یہ چیز کیا ہو گئی, پرانی ہو گئی. انسان کو اس میڈیا کے ذریعے سے یا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کس چیز کا عادی بنا دیا گیا, لالچ کا, ہیرس کا. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا اور بہتر کر لوں گا, یہ جمع کروں گا, یہ لے لوں گا. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اس بات کی ہیرس کی کہ میں آج دو رکعت پڑھوں, کل چار رکعت پڑھوں گا, خدا کے بارے میں اور قریب ہو جاؤں گا. ہم اپنی چیزوں کے بارے میں تو بہت محتاط ہیں کہ پیسے جمع کروں گا, یہ لے لوں گا, وہ لوں گا, اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں گا. کہ ہم میں سے کسی نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی, شاید بہت کم ہوں. ہم کیا کہتے ہیں, وہ چار پڑھتے تھے, کوئی ایسا نسخہ ملتا ہے دو رکعت پڑھنا شروع کر دیں. یعنی اگر زیارت کے سفر میں بھی جاتے ہیں, کیونکہ زیارت کے سفر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اب یار دس دن تو سکون سے گزریں گے, چار رکعت کے بجائے کتنی رکعت پڑھنی ہے, دو رکعت پڑھنی ہے. کوئی ایسا ہے تو کہے کہ پروردگار دو رکعت پڑھتا تھا پہلے, تو چار رکعت پڑھتا تھا, اب دو رکعت اور خزانہ تو میرے پاس باقی ہے, تو چار رکعت کی عادت تھی, اب دو رکعت میں نفل پڑھوں گا خدا کی بارگاہ میں, یا دو رکعت مزید عبادت کروں گا. ہم میں سے ہر ایک ایسا نیوٹرل پر. تو جتنا انسان حریص ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ ہلاکت کی جانب جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ بھائی حرص ہلاکت کی جانب لے کے جاتی ہے, تو بچے کیسے ہیں, کیا حریص بنو, لیکن کس کے حریص بنو, لالچ کرنے والے بنو, کس کے لالچ کرنے والے بنو, آخرت کے لالچ کرنے والے بنو, ثواب کے لالچ کرنے والے بنو. یعنی تم اس بات کی لالچ نہ کرو کہ مجھے دنیا مل جائے, تم اس بات کی لالچ کرو کہ میں کوئی ایسا کام کیوں نہ ڈھونڈوں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤں. کوئی چھوٹا سا کام, اچھا ضروری نہیں کہ انسان کے پاس نیکی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہو, ضروری نہیں کہ انسان کے پاس نیکی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہو. پڑھتے ہوئے بچے ہیں, روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دیا, زبردستی پار نہیں کرانا, کہ پار نہیں کرنا آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. لیکن بہرحال کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے روڈ پار کرا دیا, یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ چھوٹے سے بچے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنا, آپ کی والدائیں گھر میں کام کرتی ہیں, ماں کا ہاتھ بٹا دیا, بابا کی مدد کر دی, یا نماز کے لیے مسلح بچھا دی, یہ ساری کی ساری چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی ذات کے اندر اچھائی کو لے کر آئیں گی اور آپ ثواب کے لالچی بنیں گے کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ جو مجھے ثواب دے رہا ہے. تیسری چیز جو ہلاکت کی جانب لے کے جاتی, فرمایا حسد. اب معصوم نے پہلے مثال کیا دی تھی, تکبر نہیں کرنا. تکبر سب سے پہلے کس نے کیا تھا, شیطان نے کیا تھا. دوسری چیز فرمائی کہ ہرس نہیں کرنا, فرمایا ہرس کس نے کیا تھا, لالچ کس نے کی تھی. سب سے زیادہ پہلی لالچ جو کی تھی وہ حضرت آدم نے کی تھی, جب کہا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا, یہاں کا پھل نہیں کھانا. وہ حریص ہوئے کہ نہیں اس میں کیا ہے, میں جا کر دیکھوں. وہ پھل کھایا, پروردگار عالم کی بارگاہ میں اطاعت کا مستحق ہوئے, کر کے اولا سر رضوا, پروردگار نے زمین پر بھیج دیا. پر میں تیسری چیز کیا, پر میں تیسری چیز یہ کہ حسد نہ کرنا, حسد نہ کرنا. کائنات کے اندر سب سے پہلا حسد کس نے کیا, قابیل نے حابیل سے کیا. سب سے پہلا حسد کس نے کیا, قابیل نے حابیل سے کیا, اور وہ خدا کی بارگاہ میں عذاب کا مستحق بنا. اور سوال یہ کہ حسد نہیں کرنا تو کیا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ہے جو کرنی ہے. تو امام کا ایک جملہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو حسد نہیں کیا کرتا بلکہ رش کیا کرتا ہے, حسد نہیں کیا کرتا بلکہ رش کیا کرتا ہے. حسد اور رش میں فرق کیا ہے, حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی کو دیکھا کسی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ بس وہ گر جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے, یا میرے پاس نہیں آئے تو کم سے کم وہ بھی نہیں آئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مثلا کوئی بہت اچھے پڑھنے والے بچے ہوں اور دونوں بالکل 19-20 کے فرق کے ساتھ چل رہے ہو تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے یار یہ فرسٹ نہ آئے, بھلے میں نہ ہوں لیکن یہ نہ آئے کم سے کم, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ انسان کی فطرت ہے, بچوں کی بھی فطرت ہے, ہیومن نیچر ہے. कारोबार के अंदर कोई इंसान सोचता है कि भाई वो कॉप न करे, भले मैं न करूं लेकिन वो भी ना करे, उससे ना हो, उससे छिन जाए कम से कम, मुझे मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग बोलते नहीं मुझे मिल जाए उसे नहीं मिली, ये क्या है हसद है। तो फिर रश क्या है? पर मैं रश ये है कि इंसान ये कहे खुदा तूने उसको दिया है मुझे भी दे दे, खुदा तूने उसको दिया है मुझे भी दे दे। इमाम फरमाते मोमिन हसद करने वाला नहीं होता है, मोमिन रश करने वाला होता है कि जब किसी के पास किसी नेमत को देखे तो खुदा से कहे परवरदिगार तूने उसको दिया है तो मुझे भी दे सकता है, तू तो हर एक को देने वाला है। ये ना कहे परवरदिगार उसको ना दे, बल्कि ये कहे परवरदिगार तूने उसको दिया है उसके पास भी सलामत रख और मुझे भी दे दे। तो अपनी जिंदगी के अंदर तीन चीजों को पैदा करना है कि हमें तकब्बुर से दूरी इख्तियार करनी है, हमें हिरस लालच से दूरी इख्तियार करनी है, और तीसरी चीज हसद से दूरी इख्तियार करनी है कि ये हसद जो है इंसान को हलाकत की जानिब लेकर जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान हसद की वजह से बहुत सारे नुकसान कर देता है। किसी एक बच्चे को फंसाने के लिए क्लास में पूरे बच्चे प्लानिंग करते हैं कि टीचर के सामने उसको खराब करें, नतीजा क्या होता है? वो एक तो खराब हो जाता है लेकिन बाकी सारे भी खराब हो जाते हैं कि इनकी आदत ऐसी थी। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि कोई अगर बहुत बड़ा बुरा बच्चा हो तो सब उनको उसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं कि नहीं बचाना है, ऐसा भी नहीं है। बुराई को बोलना कि बुरा ही अच्छी बात है लेकिन बहरहाल अच्छे तरीके से। तो तीन चीजें इंसान अपनी जात के अंदर पैदा करे। अब इमाम मूसा काज़िम की जात से एक बात, जो इमाम काज़िम की जिंदगी का एक पैगाम भी है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर दोस्तों को रखे। मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग सब आपस में दोस्त हैं, क्लास में रोजाना उठते बैठते हैं, तीन चार घंटे एक साथ गुजारते हैं। इमाम मासूम का जुमला है कि बदतरीन वो शख्स के दो चेहरों वाला हो, अपने आप को ऐसा बनाने कि हमारा एक चेहरा हो। दो चेहरों वालों का मतलब क्या है? इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि दो चेहरे वाला शख्स बदतरीन है, कि सामने हो तो तुम्हारे सामने अच्छा है, पीछे हो तो तुम्हारी बुराई करे। इंसान अपने आप को कैसे डेवलप करे? जो मैं सामने हूं वही मैं पीछे हूं। अगर मैं आज तुमको ये कह रहा हूं कि नहीं तुम्हारे अंदर ये परेशानी और खराबी है तो पीछे भी ये कह रहा हूं कि मैं उसको कहता हूं और बताता हूं कि ये खराबी है। ऐसा ना हो कि इंसान सामने हो तो कहे कि आप बहुत अच्छे हैं और अगर पीछे हो तो कहे कि आप बहुत बुरे हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर सामने हो तो हिदायत करो, सामने हो तो साथ दो, और पीछे हो तो उसकी बुराई ना करो। तो कुछ सफात है जो इंसान अपनी जात के अंदर पैदा कर सकता है। तो खुद इमाम की जात से हम बहुत सारे पैगाम इस अंदाज से ले सकते हैं। अब इमाम हसन मुस्तफा की जो जात अकदस है, ये वो जात अकदस है जो घराने अहले बैत का पहला चिराग है, सैयद कौनैन के घर का पहला चिराग है। ये वो चिराग है कि जिस चिराग से नूर हुआ है इस पूरे आलम के अंदर। फरमाया जब परवरदिगार आलम ने कायनात को खल्क किया तो कायनात को मुख्तलिफ अनवार का मुशाहिदा करवाया। सैयदा के नूर से परवरदिगार आलम ने इस कायनात के अंदर रोशनी फैलाई, और हसन हुसैन के नूर से लौह कुर्सी और अर्श को परवरदिगार आलम ने बनाया। वो इमाम हसन की जात अकदस के खानदान अहले बैत का वो मरकज के जिसको जहर दिया गया। जब खत्मी मरतबत मेराज पर गए और मेराज पर पैगम्बर ने वहां पर मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया तो पैगंबर ने एक मरतबा ये मुशाहिदा किया कि दो असर बने हुए हैं, दो महल बने हुए हैं। एक महल का रंग है सब्ज और एक महल का रंग है सुर्ख। पैगंबर ने एक मरतबा सवाल किया कि ये दो महल अलग अलग क्यों हैं? तो एक आपके बड़े नवासे का महल है और एक आपके छोटे नवासे का महल है, तो क्या सबब है कि एक का रंग सुर्ख है और एक का रंग सब्ज है? तो सुर्ख हसन मुस्तफा के महल का रंग है और सब्ज जो है वो हसन मुस्तफा के महल का रंग है और सुर्ख जो है वो हुसैन मखदूम के महल का रंग है। पैगंबर ने कहा कि क्या सबब है कि कलर अलग है, रंग अलग है? क्या इसलिए कि हसन को जहर दगा से शहीद किया जाएगा और हुसैन को तलवारों के बाद से शहीद किया जाएगा, जहाँ तक कि हुसैन सुर्ख लहू के अंदर खून में निहा होंगे। और ये जुमला खुद इमाम हसन मुस्तफा ने कब कहा? इमाम हसन मुस्तफा को रवायतें कहती है कि कमोबेश 10 से ज़्यादा बार जहर देने की कोशिश की गई। मौलाए मुत्तकियान के दौर के अंदर मौलाए मुत्तकियान के मुकाबले पर जो सबसे बड़ा शख्स था उसका नाम था अमीर शाम मुआविया बिन अबू सुफियान। हर एक कोशिश की कि ईमान की नस्ल को मुख्तलिफ तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करे। ज्यादा जब मौलाए मुत्तकियान दुनिया से रुसत हुए 40 सन हिजरी के अंदर 10 साल का पीरियड है इमाम हसन की इमामत का, और इस दौरे इमामत के अंदर कमोबेश 12 से 13 बार अमीर शाम ने कोशिश की कि वो इमाम को मारे, اس کے لیے مختلف انداز سے زہر بھجوایا، لیکن کوئی بھی زہر کارگر نہ ہوتا تھا۔ امام حسن کی جو زندگی ویسے گزری ان 10 سالوں کے اندر، یہ روایتوں کے ضمن ہے کہ امام حسن کو بچانے کے لیے کبھی امام حسن کے بستر پر امام حسین سویا کرتے تھے، کبھی محمد حنفیہ سویا کرتے تھے، کبھی سرکار ابوالفضل عباس سویا کرتے تھے، کہ کوئی حملہ آور امام حسن کو نقصان نہ پہنچا سکے، امامت کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن جب گھر کا ہی کوئی شخص ملوث ہو اور امام کو زہر دینے کی کوشش کرے، وہ زہر امام کے لیے منگایا ہے امیر شام نے، کہ جب جس یہودی سے خریدا ہے، اس یہودی کا جملہ تھا کہ ہم کبھی بھی کسی انسان کو زہر کو نہیں دیا کرتے، یہ وہ زہر ہے کہ جو کوئی انسان اتنی آرام سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کا جملہ یہ ہے کہ تجھے ہم سے فائدہ پہنچنا ہے، ہم تو اسے زہر کے خریدار ہیں، تو اپنا مال لے اور اپنے راستے کو چلا جا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کو دینا ہے۔ اور جب امام کو زہر ملا کر دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ امام کی زوجہ نے، زوجہ بنت اشعث، محمد ابن اشعث اس کا بھائی ہے، اشعث ابن قیس اس کا باپ ہے، یہ پورا کا پورا گھرانہ وہ ہے جو خاندان اہل بیت کا مخالف ہے۔ لہذا جب آپ مصائب سنتے ہیں تو پھر آپ ان جملوں کو بھی سنتے ہیں کہ یہ محمد ابن اشعث تھا جو حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا شہر کوفہ کے اندر۔ اشعث ابن قیس یہ وہ تھا کہ جو اہل بیت کا دشمن رہا۔ یہ جودہ بنت اشعث، یہ وہ عورت تھی جو امام کی بیوی ہے، اس کو زہر دیا گیا کہ تم زہر دے کے امام کے خانے میں ملاؤ، اس نے امام کے شربت کے اندر زہر کو ملایا ہے، اور جب امام نے شربت کو پیا ہے تو یہ جملہ کہا ہے کہ تو جہاں پہنچانا چاہتی تھی اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ روایت کہتے ہیں کہ امام، جیسے ہی امام نے شربت کو پیا ہے، امام کا چہرہ سبز ہونا شروع ہو گیا، اور جب امام کا چہرہ متغیر ہوا، امام حسین تشریف لائے، اور امام حسین نے تشریف لا کر کہا کہ بھیا یہ کیا سبب ہے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو؟ اور امام حسن کا جملہ یہ ہے کہ مجھے نانا کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب نانا نے محلوں کو دیکھا تھا اور محل کے رنگ پر گفتگو کی تھی کہ یہ سرخ کیوں ہے، یہ سبز کیوں ہے، تو جبرائیل نے کہا تھا سبز اس لیے کہ زہر دیا جائے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے نانا نے یہ جملہ کیوں کر کہا تھا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام کے کچھ اصحاب ملنے کے لیے آئے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امام کو اس حالت میں دیکھا کہ امام طے کر رہے تھے، الٹی کر رہے تھے، اور امام کی اس قید کے اندر امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، ایک تش کے اندر یہ امام کے جگر کے ٹکڑے جمع تھے۔ روایت کہتی امام حسین قریب موجود تھے، امام حسین کو مخاطب کر کے امام حسن نے کہا کہ اے بھیا حسین، مجھے لگتا ہے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، اس تش کو یہاں سے ہٹا دو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہن اس عالم میں مجھے دیکھے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا حسن، کتنا خیال ہے آپ کو اس بہن کا، یہ 50 سن ہجری کا مدینہ ہے کہ جس میں حسین جیسا بھائی موجود ہے، آج تو آپ تشت زینب کبرا کے سامنے سے ہٹا دیں گے، لیکن کل کربلا کے میدان کے اندر کیا عالم ہوگا کہ زینب کے سامنے اپنا ماجایا حسین ذبح ہو رہا ہوگا، شمر سینے پر بیٹھا ہوگا، بالوں کو پکڑا ہوا ہوگا، داڑھی کو پکڑا ہوا ہوگا، کن خندر چلا رہا ہوگا، اور زینب پکار رہی ہوگی کہ اے شمر، یہ فاطمہ زہرا کی کل کمائی ہے، یہ پوری کائنات ہے فاطمہ زہرا کی، اس پر خندر نہ چلا، اور ماجایا بہن کے سامنے ذبح ہوتا رہے گا، اور زینب پکارتی رہے گی، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ امام حسن نے تش کو ہٹوایا ہے، ثانیہ زہرا تشریف لائی ہیں، بھائی کے قریب بیٹھ کر ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ کیفیت تھی کہ امام بہت نحیف ہو چکے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا کہ جس کی عمر تاریخ نے لکھی ہے 3 سال، دوڑتا ہوا آیا اور بابا کے سینے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بابا کے سینے پر بیٹھا، ایک مرتبہ ماں آگے بڑھی ہے، اور ماں کا نام ہے ام فروہ، اور یہ جملہ کہتی ہے قاسم بابا کو چھوڑ دو، بابا بیمار ہیں، اور امام حسن کا جملہ ہے اے فروہ قاسم کو رہنے دو، قاسم کا میرے سینے پر موجود رہنا مجھے محبت کا احساس دلاتا ہے، میں قاسم کو بہت عزیز رکھتا ہوں، مولا نے نہ جانے کس عالم کے اندر قاسم کو پیار کیا ہوگا، میرا دل کہتا ہے مولا شاید یاد کر رہے ہوں گے، آج میرے کلیجے کے ٹکڑے یہاں پر گر رہے ہیں، کل میرے قاسم کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں گریں گے۔ امام نے بڑی محبت سے قاسم کو گلے لگایا ہے، اور روایتیں کہتی ہیں امام نے تحریر لکھی ہے، ایک تعویذ بنا کر حضرت قاسم کی گردن میں پہنایا ہے، یہ بعض روایات کی بنیاد پر بازو پر باندھا ہے، اور حضرت کے بروا کو بلا کر یہ کہا کہ اے بروا، یہ قاسم کے لیے لکھ کر رکھا ہے، جب بھی قاسم پر کوئی کڑا وقت آ جائے قاسم کو وہ تعویذ دے دینا۔ اور یہ عہدہ اس وقت کھلا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں قاسم نے آ کر اپنے چچا سے اجازت طلب کی ہے، اے میرے چچا مجھے اجازت دیجئے، اور مولا بار بار انکار کرتے ہیں، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہے، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دے دوں۔ یہاں تک کہ قاسم نکلے ہیں، خیمے سے باہر آئے ہیں، زانوں پر سر رکھ کر ایک مرتبہ زوردار طریقے سے رونے لگے۔ جب آواز بلند ہوئی، حضرت بروا خیمے سے باہر آئے ہیں، حضرت قاسم کو دیکھ کر یہ جملہ کہا ہے، اے قاسم کیا ماجرا ہے؟ کہ چچا جان جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی قاسم کے تعویذ پر، میں نے کہا قاسم تیرا تعویذ کو کھولنا، تعویذ کو کھولا ہے تو اس تحریر کو پایا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ من الحسین ابن علی الى الحسن، یہ حسین کی تحریر ہے حسن کی جانب، اور ایک مرتبہ لکھا کیا ہے؟ یا قاسم یا بنی قاسم اذا وجدت تعمق الغریب الوحید الاتشان، اے قاسم جب اپنے چچا کو پیاسا تنہا اور اکیلا پانا تو اپنے آپ کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ تحریر لے کر گئے ہیں چچا کی جانب، سید الشہداء نے اجازت دی ہے، اور قاسم مقتل کی جانب گئے ہیں۔ کربلا کا وہ شہید کہ جو گھوڑے پر صحیح طریقے سے سوار نہ ہو سکتا تھا، رقابوں میں پیر نہیں آتے تھے، کوئی زرہ حضرت قاسم کے جسم پر نہ آتی تھی۔ حضرت قاسم جنگ کرنے گئے، وار کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ حضرت شامی کے سانس بیٹوں کو واصل جہنم کیا، حضرت شامی کو واصل جہنم کیا، اور جب زمین کربلا پر آ کر گرے ہیں، ایک مرتبہ پکارا ہے، اے ماں میری مدد کو آؤ۔ جب یہ پکارا ہے، کہیں سے عباس علمدار آگے بڑھے ہیں، کہیں سے سید الشہداء آگے بڑھے ہیں، دونوں شیران دلاوت آگے بڑھنا تھا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہوئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہوئے، قاسم زندہ پامال ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن نے اس وقت قاسم کو پھونک کر کلیجے سے لگایا تھا، شاید یاد کر رہا ہوں کہ کربلا میں قاسم کے ٹکڑے گرنے والے ہیں۔ اور وہ وقت آیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار غش کے عالم میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں، اور جب امام حسین کو روتا ہوا دیکھا تو کہا، بھائی تم روتے ہو؟ کہ بھائی آپ کی یہ کیفیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور اس وقت امام حسن نے رونا شروع کیا اور یہ جملہ کہا، لا یوم حق یوم کیا ابا عبد اللہ، اے حسین جیسی تیری مصیبت ہے ویسی کسی کی مصیبت نہیں ہے، کربلا جیسی مصیبت کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، جیسی تیری مصیبت ویسی کسی کی مصیبت نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ تیار ہوا ہے، غسل و کفن دیا گیا ہے، امام حسین نے یہ سارے کے سارے مناسیم کو ادا کیا، اور یہ خاندان اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں چلا ہے۔ ابھی تک پیغمبر کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہوا، سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، امیر المومنین کا جنازہ شہر کوفہ سے رات کی تاریکی میں اٹھا، یہ امام حسن کا جنازہ تھا جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ اصحاب رسول شریک ہوئے ہیں، نماز جنازہ کو قائم کیا ہے، امام نے وصیت کی تھی میرے جنازے کو نانا کے پہلو کے اندر دفن کر دینا، اور اگر یہ امت تسلیم نہ کرے تو پھر جھگڑا نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، مجھے میری ماں کے قبر کے برابر میں دفن کر دینا۔ اور مولا کی وصیت پر عمل کیا گیا کہ جب مولا کا جنازہ نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے، نانا کی قبر کی جانب گیا ہے، ایک ملعونہ عورت تھی جو خچر پر سوار ہو کر آئی اور یہ کہتی ہے کہ میں حسن کے جنازے کو یہاں پر دفن ہونے نہیں دوں گی۔ اور جب امام حسین اور اصحاب امام حسین نے کہا کہ ہمارے بھائی کی وصیت تھی، اس نے کیا کیا؟ جو افراد اس کے ساتھ تھے اس سے کہا کہ تیروں کی بارش کرو، یہ جنازہ یہاں پر دفن نہیں ہونا چاہیے۔ تیروں کی بارش ہوئی ہے، امام حسن کے جنازے پر تیر آ کر لگے ہیں، یہ کائنات کا وہ پہلا جنازہ ہے کہ جب جنازہ گھر سے گیا تھا تو سفید پارچے کے اندر گیا تھا، اور جب واپس گھر کی جانب لوٹا ہے تو سرخ ہو چکا تھا۔ زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دیکھا بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے، جب جنازہ واپس آیا ہے زینب نے یہ منظر دیکھا ہے کہ کفن خون آلود ہو چکا ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، نہ جانے اس بہن کا ضرب کیا ہے کہ ایک مرتبہ تیروں کو نکالنا شروع کیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کروں گا، اے شہزادی آج جتنے تیر نکالنے ہیں نکال لیجئے، آج آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو تازیانہ مارنے والا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی تیروں پر معلق ہوگا، تیر نکالنا ممکن نہ ہوگا، آپ کے ہاتھ پر سے گردن بندے ہوں گے، یہ بہن چاہے گی بھی تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ حسین ابن علی کا جنازہ ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گی، ماجائے کا جنازہ سامنے فامال ہو رہا ہوگا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ ایم خلیبیان خلیبونبا بار الہا ہمارے خلیف رسول کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہم ناقص ہیں, ہماری عبادتیں ناقص ہیں, پروردگار ہماری ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر آئے ہیں, ہم میں سے ہر ایک اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. پروردگار اہل بیت کے ذکر کے صدقے میں ہماری تمام جائش کی حاجات کو پورا فرما. اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں خصوص یہ پوری کائنات ایک مرض کے اندر مبتلا ہے جس کا نام ہے کورونا, پروردگار اس پوری کائنات کو اس موزی مرض سے نجات عطا فرما. اے میرے پروردگار جو اہل بیت کے چاہنے ماننے والے اس مرض میں گرفتار ہیں پروردگار جلد از جلد شفا یابی کی عنایت فرما. اے میرے پروردگار ان تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے, چاہے وہ مظالم سید اقوام پر گزرے ہوں, چاہے وہ مظالم امیر کائنات پر گزرے ہوں, چاہے وہ مزار امام حسن پہ گزرے ہوں, چاہے امام حسین پہ گزرے ہوں, پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے ان تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے تکمیل فراہم فرما. ہمیں امام زمانہ